بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین کی حقیقت کے بارے میں آج بات کریں گے کہ دین کیا ہے اور دین اسلام. اسلام دراصل صبر و رضا کا نام ہے، تسلیم کرنے کا نام ہے، سر کو خم کرنے کا نام ہے اللہ کے آگے. اور سب سے پہلی بات جو اس میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو نظر نہیں آتے ان پر اس طرح ایمان لانا ہے کہ جیسے وہ نظر آ رہے ہیں، یومنون بالغیب. اور اس ایمان کے بعد جو ہے آدمی اس دین پر چلتا ہے. تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس دین کے دو بڑے ماخذ، ایک قرآن ہے اور ایک احادیث اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو چیز بھی اس کے بعد کسی طرف سے آتی ہے، کوئی بھی کہے کیسا بھی ہو، اگر وہ ان دو جو ماخذ آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں ان سے وہ مختلف نظر آتی ہے یا ان سے ٹکراتی ہے تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو چھوڑ دے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل فرمایا، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا. تو یہ جب ہم سوچتے ہیں اپنی عقل سے تو وہاں شیطان ہمیں دھوکے دیتا ہے، بہکاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے ویسا کیوں. اس لیے ہم نے حضور اور اللہ کی طرف ہی دیکھنا ہے اور وہیں ساری ہدایات حاصل کرنی ہے. دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ پہلے جو سجدہ ہوتا تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا، حضور بھی کرتے تھے اور صحابہ بھی کرتے تھے. لیکن جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق کعبے کو تبدیل کیا گیا اور وہ مکے کی طرف آ گیا، قبلہ جو تھا وہ کعبہ بن گیا، تو اس وقت سے لے کے آج تک کوئی شخص بھی اگر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. پہلے جو اس طرف منہ کر کے نہیں پڑھتا تھا اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں اپنی عقل نہیں چلے گی، یہاں اللہ کا حکم چلے گا. اللہ کہے گا مشرق کی طرف منہ کرو تو مشرق کی طرف منہ ہوگا، وہ کہے گا مغرب کی طرف کرو تو مغرب کی طرف ہوگا. یعنی کعبے میں کچھ نہیں ہے، اپنی ذات کے اندر جو کعبہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم میں سب کچھ. نماز بھی ذات مقصود نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت نماز پڑھنی جو ہے اس کا ثواب. اس لیے دین کو اگر سمجھنا ہے تو پھر ہمیں اللہ اور رسول کی ان باتوں پہ چلنا ہوگا اور ان کو سامنے رکھنا ہوگا. دیکھیں، کسی شے کی قبولیت اگر اللہ اور رسول کی طرف سے ہو گئی تو آدمی کامیاب ہے. یہی دین. آپ دیکھیں کہ حضور جب تشریف لے جا رہے ہیں، رات کو معمولات دیکھ رہے ہیں صحابہ کے، تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اکبر جو ہیں وہ تہجد میں آہستہ تلاوت فرما رہے تھے، بہت آہستہ. آگے جب گئے تو آپ نے حضرت عمر کو دیکھا، وہ بڑی اونچی آواز میں تلاوت فرما رہے تھے. تو آپ نے دوسرے دن دونوں صحابہ کو بلایا اور ان کی اصلاح فرما دی. حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ ذرا اونچی آواز میں تلاوت کیا کریں، حضرت عمر سے کہا کہ آپ ذرا تھوڑا آواز کو نیچی کریں. حضور نے فرمایا یہ میرا طریقہ ہے. تو اس لیے وہ جو حضور کا طریقہ ہے وہی آخری اور وہی صحیح ہے، اس میں اپنے طریقے سے کام نہیں چلے گا. بعض لوگ اگر اپنا طریقہ کوئی نکالتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اگر اللہ رسول کی ہدایت میں ہے اس لائن میں آ رہا ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں آ رہا تو بدعت بن جائے گا، چاہے وہ کیسی اچھا اور نیک کام. ایک کہانی ہے، پتہ نہیں جھوٹی سچی، لیکن اس میں سبق دور کہ ایک لڑکی تھی، اس کی جب شادی ہوئی، بڑی خوبصورت لڑکی تھی، تو جب اسے سجایا جا رہا تھا، مہندی لگائی جا رہی تھی، زیور ڈالے جا رہے تھے، تو اس کی ساری سہیلیاں کہہ رہی تھیں تم بڑی خوبصورت ہو، اب اور زیادہ خوبصورت ہوگی، اس کی تعریفیں ہو رہی تھیں، لیکن وہ بالکل خاموش تھی. بعد میں جب وہ تیار ہو گئی شادی کے لیے، ٹولی میں جب جانے لگی تو سب نے کہا کہ تم خاموش کیوں، تم بات کا جواب کیوں نہیں دیتی، جبکہ تمہاری تعریف ہو رہی ہے تو تم اس کا جواب کیوں نہیں دیتی. تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ جتنی بھی تعریفیں ہیں یہ ان کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، میں جس کے پاس جا رہی ہوں، جس کے ساتھ بیاہ جا رہی ہوں، جس کے گھر جا رہی ہوں، اگر وہ میری تعریف کر دے گا تو یہ کامیاب. سہاگن وہ ہوتی ہے جس کو پیا جائے. تو جس بات کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائیں گے وہ بات وہ ہوگی، دوسری بات کوئی نہیں ہوگی. جیسا ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم صحابہ کی زندگی، ان کی سیرت کو، حضور کی سیرت طیبہ کو، اور پھر جو مستند اولیاء کرام ہیں ان کی سیرت طیبہ کو مد نظر رکھ کے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں قرآن جو ہے یہ نور ہے، روشنی ہے، لیکن قرآن فرما رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، اس میں شفا ہے، سب کچھ ہے۔ دیکھیں یہ مومنین کے لیے اس میں نور ہے، مومنین کے لیے اس میں ہدایت ہے، جو اس کو نہیں مانتے ان کے لیے اس میں نقصان ہے۔ تو اس لیے قرآن نور روشنی ہونے کے باوجود بھی ہدایت صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسروں کو اس قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی، یہ قرآن کا اپنا فیصلہ ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان عقائد کو درست کرنا ہے کہ اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اللہ پر ایمان کیسا کہ اس کا کوئی شریک کسی حالت میں نہیں، لا الہ الا اللہ۔ ان لفظوں کو سمجھنا بھی ہے، ان پر عمل بھی کرنا ہے کہ پہلے جتنے بھی دوسرے بت بنائے ہوئے، جس میں اپنی خواہشات کے بت بھی ہیں، انا کے بت ہیں، سارے بت ہیں، ان کو توڑنا ہے، پھر اللہ کی طرف آنا ہے۔ جب تک دوسرے بت موجود ہیں اللہ کی طرف آنے کا فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم اس کو دل سے نہیں مانتے۔ لہذا لا الہ الا اللہ میں پہلے لا ہے کہ پہلے چھوڑنا پڑے گا ان چیزوں کو، پھر اللہ کی طرف آنا پڑے گا، یہی دین ہے، یہ اسلام ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ ایک شخص جو ہوا ہے اگر وہ رمضان شریف کے مہینے میں بیمار ہوتا ہے تو وہاں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر بیمار ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے، بیماری میں روزہ نہ رکھے، اپنے آپ کو تکلیف نہ دے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نہیں چاہتے کسی کو تکلیف دینا۔ لہذا اگر وہ شخص روزہ نہیں چھوڑتا، بیمار ہونے کے باوجود اپنے آپ پہ ظلم کر کے روزہ رکھتا ہے، تو اس کا کوئی ثواب نہیں۔ لیکن اگر روزہ چھوڑ دیتا ہے، پھر کسی اور دن جا کے روزہ رکھتا ہے، رمضان کے بعد جو صحت یاب ہوتا ہے تو اس روزے کو پورا کرتا ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ وہ کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی دن ہو، اس کو رمضان کا ہی روزہ بنا دے، اور اس آدمی کو اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا رمضان میں ہوگا۔ تو یہ ہے دین، کہ جب وہ کہیں کرو، جب وہ کہیں نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جب حضرت علی کے زانوں پہ تھا، آپ استراحت فرما رہے تھے، تو نماز عصر تو چلی گئی۔ اب نماز میں ذات مقصود نہیں، مقصود ہے اطاعت رسول، اللہ کی اطاعت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ آپ ان سے فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو میری اطاعت کریں، اللہ ان سے محبت کرے۔ تو وہاں حضرت علی نے نماز اس لیے چھوڑ دی، کرم اللہ وجہ نے، کہ اس وقت رسول کی اطاعت سب سے افضل ہے، کیونکہ نماز رسول کی اطاعت سے آئے گی۔ تو اس لیے دین کا اصل مقصد نماز، روزہ اور جتنی بھی چیز ہے ان کو ادا کرنا اس طرح ہے جیسے کالی کملی والے صلی اللہ تعالی وسلم نے کر کے دکھایا اور فرمایا۔ اگر تھوڑا بھی ادھر ادھر ہوگا تو اس میں معاملہ وہ صحیح نہیں رہے گا۔ لہذا ہم جب کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کام کا ہمیں ثواب حاصل کرنا ہے، تو ہمیں پھر اس کو دیکھنا پڑے گا حضور کی طرف، صحابہ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی طرف۔ اب دیکھنا، یہ حدیث میں ہے کہ جب اذان ہو تو سب کام چھوڑ دیں اور اس اذان کا جواب، اگر نفل پڑھ رہے ہیں نفل چھوڑ دیں، کوئی اور کام کر رہے ہیں چھوڑ دیں، جب تک اذان ہو رہی ہے اس کا جواب۔ اب اگر ایک شخص اس حدیث کے حکم کے باوجود اذان کے وقت دوسرا کام کر رہا ہے، چاہے وہ نفل پڑھ رہا ہے، تو ثواب نہیں ہو۔ اس لیے کہ جو کالی کملی والے کا ارشاد، اصل دین وہی اتباع رسول، اطاعت رسول۔ نفل پڑھنا اچھا کام ہے، لیکن اس وقت نہیں جب حضور منع فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے دین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں جو گائیڈ لائن ہے وہ اللہ کے بعد اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے حاصل کرنی پڑے گی، جو مستند اولیاء کرام ہیں ان کی زندگیوں سے حاصل کرنی پڑے گی۔ رمضان میں دیکھیں گے، یہ احادیث میں حکم ہے کہ افطار میں جلدی کریں اور سحری میں تاخیر کریں۔ اب ایک شخص اگر سحری سے پہلے ہی ایک دو گھنٹے پہلے ہی کھانا گنا کھا کے فارغ ہو کے سو جاتا ہے تو روزہ تو نہیں ہوگا،
اس لیے کہ سحری کا ایک وقت ہے، اس وقت سے لے کے جو افطاری تک کا وقت ہے اس ملک میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت ہے، اس میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی اپنی طرف سے جائے وہ اس کو خراب کرتا ہے افطار میں جلدی. ایک شخص کہتا ہے نہیں جی میں آدھا گھنٹہ اور ٹھہر سکتا ہوں، ابھی میں مجھے پیاس نہیں لگی، ابھی بھوک نہیں لگی، نہیں تھوڑی سی بھی تاخیر ہو جائے گی روزہ جو ہے خطرے میں پڑ جائے. جب وہ فرما رہے ہیں جو وہی دین، اگر وہ جلدی کہہ رہے ہیں تو جلدی کریں، اگر وہ کہہ رہے ہیں تاخیر تو تاخیر کریں، یہی دین. اس میں اپنی عقل جو ہے اس کو دوڑانا غلط بات ہے. دیکھیں شیطان نے جو کام کیا تھا وہ یہی تھا کہ اس نے اللہ کے حکم میں اپنی عقل کو دوڑایا تھا کہ اللہ نے کہا کہ اس کو سجدہ کر دو. تو شیطان جو تھا وہ کیا تھا؟ شیطان جن تھا، قوم جن سے تھا، لیکن اتنی اس نے عبادت کی فرشتوں میں بیٹھ. تو اللہ نے کہا سجدہ کرو اس آدم کے بت کو، تو شیطان نے نہیں کیا. اب ہزاروں سال کی عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی رد کر دی اور اس کو راندہ درگاہ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ حکم نہیں مانا. اب اللہ تعالیٰ نے وضاحت طلب کی کہ اچھا تم نے میرے حکم سے سرتابی کیوں کی؟ یہاں اس نے عقل دوڑائی، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو جب میں اس سے بہتر ہوں میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اب بہتر تو وہ جانتا ہے جس نے تخلیق فرمایا، بہتر تو خالق کائنات جانتے ہیں، آگ بہتر ہے، مٹی بہتر ہے، یہ اپنا فلسفہ وہاں جھاڑ رہا ہے. تو لہذا دین میں عقل دوڑانا ہی شیطانی کام ہے. اب اس کے بعد وہ شیطان اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہی عزت دیتے ہیں، ہم ہی ذلت دیتے ہیں. یہ سب اللہ کیا جس کو عزت دی تھی اس نے جب حکم کی نافرمانی کی تو اسی کو ذلیل کر دیا اور آج تک اس کو لانتے پڑے شیطان. تو اس لیے اصل دین ہے اللہ اور رسول کے حکم پہ لبیک. اب آٹھ ذی الحج کو مسجد حرام سے حکم ہوتا ہے کہ جناب منا میں چلے جائیں، تو وہاں تو ایک لاکھ نماز کا ثواب ہے اور وہاں جو پانچ نمازیں پڑھی جائیں گی وہ تو ایک نماز ہی ہے، لیکن جب حکم ہے تو ٹھیک ہے، بات ختم ہوگی. اب حج تبھی ہوگا کہ وہاں جائیں گے. اس لیے اصل دین جو ہے وہ اللہ رسول کے حکم کا نام ہے. وہ کہیں کہ چار رکعت پڑھو تو چار پڑھے، سفر میں اگر وہ چھوٹ دے دیں دو پڑھو تو دو پڑھے، پھر ایسی بہادری دکھانے کی ضرورت نہیں کہ ہم چار ہی پڑھیں گے، کیونکہ دین تو ان کے حکم کا نام ہے. دین کسی چیز کا نام نہیں، سوائے اللہ کا حکم، اس کا حکم ہی دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں وہی دین. تو اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.